الحمدللہ سورت النساء پوری ہوئی. پوری سورت پہ چند جملے بول دوں گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی اور جو آئلی قوانین ہوتے ہیں اس پہ بات کی, مختلف لوگوں کو ان کے حقوق کی بات کی گئی, اور خاص طور پہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام کو واضح کیا گیا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے دنیا میں ایک رحمت بنا کے بھیجے گئے, لیکن جن لوگوں نے اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا پھر وہ کل قیامت کے دن محروم لوگوں میں سے ہوں گے. سورت مائدہ شروع کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات شروع میں بتا دوں کہ حلال اور حرام کے بارے میں سورت مائدہ جو ہے اس میں سب سے زیادہ احکامات ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کتنے احکامات کو سنتے ہیں اور پھر آخر میں دیکھیں گے کہ کتنے پہ عمل ہوتا ہے. سورت المائدہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یطلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو, عہد و پیمان پورے کرو. تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں, بجز یعنی سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے. کہاں؟ ابھی آیت نمبر 3 میں. مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا, یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے ایمان والو, اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو, نہ ادب والے مہینوں کی, نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے جانے والے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں, اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں. ہاں, جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا, ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو, اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ. تم پر حرام کیا گیا, پوائنٹس لکھ لیں اس پہ, مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت, اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو, اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو, اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو, چوٹ لگنے سے یعنی, اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو, اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو, اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو, لیکن اسے تم ذبح کر لو تو حرام نہیں. اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو, اور یہ بھی کہ قرے کے ذریعے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو. یہ سب بدترین گناہ ہے. آج کفار تمہارے دین سے نہ امید ہو گئے, خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا. تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا. پس جو شخص بھوک کی شدت میں برقرار ہو جائے, بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو, یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا اور بڑا مہربان ہے. آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں, اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے, یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے, بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو, اور اس پر اللہ کے نام کا ذکر کر لو, اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ, تمام پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں, اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے, اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے, اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ یہ تھا رکوع نمبر 5، اس کا عنوان کیا ہے؟ بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کچھ بندشوں کا ذکر کیا۔ بندش کیا ہوتی ہے؟ پابندیاں۔ کون کون سی پابندیوں کا ذکر ہے؟ احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، حرام مہینوں میں کسی کو نقصان نہ دو، قربانی کے جانوروں کو تکلیف نہ دو، ان جانوروں کو نہ چھیڑو جن کے گلے میں اللہ کی نیاز کا پٹا ہو، ان لوگوں کو بھی تنگ نہ کرو جو حج یا عمرے کے لیے بیت اللہ جا رہے ہوں، غصے میں آ کر کسی پر زیادتی نہ کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور آخری بات، کچھ چیزیں تم پر حرام کی گئیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1، مردار، جو جانور خود مر جائے، سور کا گوشت اور اس کی تمام چیزیں، وہ جانور یا وہ چیز جو اللہ کے ماں سوا کے نام پر ذبح کی جائے یا پیش کی جائے، جیسے جانور ہوتا ہے اسی طرح سبیلیں لگتی ہیں اماموں کے نام پہ، ہر وہ چیز جس میں غیر کا نام آ گیا، اسی طرح خون بہتا ہوا، وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے، وہ جو بلندی سے گر کے مرے، ٹکر کھا کر مر جائے، جسے کوئی درندہ پھاڑ کر کھا جائے، اور جو کسی آستانے پر یعنی کسی قبر پر ذبح کیا جائے، اور آخری بات، پانسوں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں اتنی پابندیوں کا ذکر ہے، لہذا شروع میں ایمان والوں کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اپنے عمل کی باتیں لیتے ہیں، کیونکہ آیت تو مخاطب ہی ایمان والوں کو اس میں کیا گیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ کہ ہم نے احرام کی پابندیوں کا خیال کرنا ہے۔ بعض دفعہ انسان شوق میں حج اور عمرے پہ چلا جاتا ہے لیکن احرام کی وہ پابندیاں نہیں کر پاتا جو کرنی چاہیے، اور بعض دفعہ کچھ اور ہی اپنے اوپر پابندیاں لے لیتا ہے، وہ نہیں کرنی۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ مثلا بعض خواتین، جب یعنی ایک بہن تھی، وہ عمرے پہ جا رہی تھی، تو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میں پیریڈ سے ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ احرام کی نیت کر لیجئے گا جب میقات سے گزریں گی، پھر وہاں جا کے انتظار کریں، اور اس کے بعد پھر آپ جب فارغ ہوں تو آپ وہاں عمرہ کر لیں گی۔ تو مجھ سے پوچھنے لگی کیا کیا نہ ہوگا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، نارمل حالات ہیں، بس لباس آپ کا ہے، آپ نہائیں گی بھی دھوئیں گی بھی، صرف یہ کہ ظاہر ہے پیریڈز ہیں تو شوہر سے تعلق تو ویسے بھی نہیں ہے۔ تو وہ بیچاری کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، کہنے لگی نہیں میں اور کیا نہ کروں، اور کیا نہ کروں، اچھا میں شیشہ نہیں دیکھوں گی اتنے دن، اچھا میں اتنے دن کنگھی نہیں کروں گی، اچھا میں اتنے دن کپڑے نہیں بدلوں گی۔ میں نے کہا آپ سوچ سکتی ہیں آپ جو کہہ رہی ہیں، اگر 8 دن آپ اس تھکن کے مارے جائیں اور وہاں یہ سب نہیں کریں گی تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ تو ایسا نہیں کرنا۔ یہ صرف نہ سمجھی کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو سامنے رکھنے کا مقصد بھی بات کا یہ ہے کہ ایسی خود ساختہ پابندیاں نہیں لگانی۔ دوسری چیز جو ہم نے اس میں سے عمل کی سیکھی وہ کیا ہے؟ کہ غصے میں بھی کسی پر زیادتی نہیں کرنی۔ عموماً ہم لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں بس اب میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہی تو امتحان کا وقت ہے۔ آپ اچھے تو اچھوں کے ساتھ تھے، بروں کے ساتھ تو نہیں ہوئے۔ اسی بات پہ آج کی جو ہماری حدیث ہے اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں، ان اللہ عفو یحب العفو، بے شک اللہ معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ عفو، اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرتا ہے، یحب العفو، معافی کو بھی پسند کرتا ہے. لہٰذا ہم نے اس میں سے اپنے لیے کیا سیکھا کہ ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کیا تھا. زیادتی نہیں کرنی, اور خاص طور پہ پھر اپنے غضب پہ قابو پانا ہے. اگلی چیز اس رکوع میں سے جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے. کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ خود ڈھونڈیں, بہت سارے موقع نیکی کے مل جائیں گے. ہم دوسروں کو صرف اگر اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو اگر اس کام میں تمہیں میری کوئی مدد چاہیے تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں, کسی کے گھر میں دعوت ہے تو آپ اس کی کھانے میں مدد کر سکتے ہیں, لیکن جائز حد تک. بعض دفعہ ایسے وقت میں پھر ہم اپنے فرض نمازوں کو چھوڑ کے دوسروں کی خدمت کرنے پہ لگے ہوتے ہیں. لیکن اگلی بات کیا سیکھی کہ گناہ اور زیادتی پہ تعاون نہیں کرنا. بعض دفعہ لوگ کوئی غلط اپنے گھر میں موقع رکھتے ہیں اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ میری مدد کرو, یا کسی غلط کام میں ان کی مدد کرنا, اس سے اجتناب کرنا ہے. مثلا کوئی آپ سے کہے کہ ذرا یہ مجھے سنمے تک چھوڑو, تو تمہارے پاس گاڑی ہے, اپنی گاڑی میں رائڈ دو اور مجھے تھیٹر ہاؤس تک چھوڑو. نہیں کرنا, صاف آرام سے پیار سے محبت سے جھوٹ نہیں بولنا. ہم ایسے وقت میں ایک اور گناہ کرتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں. سیدھی سچی بات کریں کہ میں اپنے آپ کو اتنی جرأت مند نہیں سمجھتی کہ میں خود تو فلم نہ دیکھوں اور آپ کی دیکھنے میں میں شامل ہو جاؤں. نیکی میں تعاون, ایک تعاون جو اس وقت کرنٹ ہمارے اس حالات سے ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے, ایک تو آپ دعوت تو دین کی سب کو دیتے ہیں, پھر بعض لوگ دین کی دعوت, یعنی جیسے آپ کا یہ دورہ قرآن ہو رہا ہے, آپ دعوت دیتے ہوں گے مجھے یقین ہے الحمدللہ, اور آپ لوگوں کی کوششوں سے بہت لوگ آ بھی رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی اٹکے ہوئے ہیں بیچ میں. کیا ہے کہ ان کو پیلٹاک کھولنا نہیں آتا یا ان کو لنک نہیں کرنا آتا, تو کیا ہم ان کے لیے ایک دن یہ قربانی نہیں کر سکتے کہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارے گھر پہ آ کے تمہارا جو ہے سسٹم سیٹ کر دیتی ہوں, اور اس کے بعد تم اپنے گھر پہ سن لو, میں اپنے گھر پہ سن لوں. ایک چھوٹی سی مثال ہے, یعنی اس کے بعد ایسے ہی لگے گا, مجھے تو یہی لگتا ہے ایک نیا اکاؤنٹ کھلتا ہے. میں ہمیشہ جب بھی کوئی نئی کلاس شروع ہوتی ہے تو میں اپنی استاد ہیں اور جن سے بھی میرے رابطہ ہوتا ہے الحمدللہ, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو مبارک ہو, آج آپ کا ایک اور اکاؤنٹ کھل گیا. کیونکہ میں کبھی بھی اپنی کسی کلاس کو اپنی کلاس نہیں کہتی, میں اس کو اپنے استادوں کی بھی کہتی ہوں. اور جہاں بات یاد آئی تو میں آپ سب کو ایک پیغام بھی دینا چاہتی ہوں. آپ کے لیے ہماری استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے, نام جانتے ہیں, تو انہوں نے آپ سب کو سلام بھی دیا ہے, آپ کو مبارک دی ہے اور رمضان کی بہت ساری دعائیں دی ہیں. خاص طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی کلاس میں میرا پیغام دیں. ہم سب بھی ان کے لیے یہی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دے اور مزید زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے وہ تمام استاد جو اس وقت ہمیں نہیں جان رہے دیکھ رہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس خیر میں حصہ مند کر دے. تو لہٰذا خیر میں دوسروں کو حصہ ضرور دینا ہے. ہم بعض دفعہ اس کا احساس نہیں کرتے, لیکن ہم بہت بڑی نیکی کر کے آ چکے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ میں سے کسی کو رائٹ دیتے ہوں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ, آپ اس کو ہلکا جانتے ہیں, رائٹ دی ہے. نہیں, آپ نے اپنے عمل کو دگنا کر لیا, آپ نے اپنی اس نیکی کو بڑھا لیا. آپ کہتے ہیں ہاں وہ میں نے کسی کو کہا تھا, میری وجہ سے وہ شروع کر رہی ہیں. بس اتنی بات نہیں, آپ قیامت کے دن حیران ہو جائیں گے اپنے ان درجوں کو دیکھ کے جو آپ کو اس کی وجہ سے ملیں گے. آج بھی مجھے وہ بہن اپنی دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ جنہوں نے مجھے پہلی دفعہ موٹیویٹ کیا اور میں قرآن کی کلاسز کی طرف گئی. تو لہٰذا ایسی نیکیاں جو ہے انسان کو پھر مزید نیکیاں کرنا آسان کر دیتی ہیں. اسی طرح اس رکوع میں سے ہم نے کیا سیکھا کہ حرام چیزوں کے پاس نہیں جانا. یہ ہے بڑا سینسٹیو ایشو جس میں اس رکوع میں بات ہوئی کہ مردار نہیں کھانا. مردار کیا ہوتا ہے؟ میں چاہوں گی کہ اس صورت میں یہ ذکر ایک دو بار جگہ آگے بھی آئے گا, تو آپ کے اس مشہور سوال کا جواب ابھی دے دوں جو آپ نے بعد میں کرنا ہے بہت لوگوں نے, اور وہ کیا ہے کہ کیا ہم یہاں رہتے ہوئے ریگولر سٹورز کا میٹ کھا سکتے ہیں یا وٹ ایور ذبیحہ اور اسلامی ذبیحہ. مختصر لفظوں میں لکھ لیں اس کی بات, انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ سے کہے اس کے سامنے یہ بات رکھ سکتے ہیں. اسلام میں ذبیحے کی دو شرائط ہیں. نمبر ایک, ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے, بسم اللہ اللہ اکبر. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اس کی رگے گردن کاٹی جائے اور جسم کا سارا خون بہ جائے پھر گردن کاٹی جائے. دو شرطیں, کون سی؟ جسم کا گندا خون نکل جائے, اور دوسری بسم اللہ اللہ کا نام. اگر یہ دو شرائط کوئی مسلمان پوری کرتا ہے تو بھی آپ اس گوشت کو کھا سکتے ہیں, اگر کوئی یہودی کرتا ہے تو بھی کھا سکتے ہیں, कोई नसरानी ये शरायत करता है तो भी खा सकते हैं पूरे यकीन के साथ, ठीक है। लेकिन अगर इन दो शर्तों में से दोनों या कोई एक अगर मुसलमान छोड़ता है और इजहार करता है इसका कि मैं ये नहीं कर रहा, तो फिर वो मुसलमान का भी नहीं खा सकते, यहूदी छोड़ता है तो ईसाई, तो तीनों शर्तों में ये बात है, जो कहता है मैंने ये दोनों कर ली यकीन के साथ ईमान के साथ, उसको आप खा सकते हैं। रह गई बात हलाल, यानी जो रेगुलर स्टोर्स पे मीट मिलता है, अब इसी तारीफ की रोशनी में परख लें, क्या वो ये इकरार करते हैं कि हमने ज़िबह के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी, क्या वो ये इकरार करते हैं कि हमने जानवर के जिस्म का गंदा खून बहाया, तो जवाब तो आपके पास आ गया। बाकी रह गई जो दूसरा कोशर मीट होता है, वो इकरार करते हैं, वो दोनों चीजों के इकरार करते हैं ना कि बिस्मिल्लाह भी पढ़ी और गोश्त भी, यानी यहूद का कटा हुआ खा लीजिए, कोई हरज नहीं है अगर वो इकरार करते हैं इसका। एक आखिरी मसला जो लोग इसके बाद हमेशा पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए, बहुत सारे मुसलमान भी तो, हमें क्या पता वो हमें क्या खिला रहे हैं, फुला फुला स्टोर पे जो है वो फिएस्टा से आता है और उसके पास एच ई बी ब्रांड का रखा हुआ थर फुला, तो उसके लिए इसी आयत में आपने बात सुनी है शायद, आपने गौर किया कि नहीं, उसके लिए एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की आपके सामने रख देती हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम बाज़ दफ़ा हमारे पास न्यू मुस्लिम, जो इस्लाम में अभी नए नए दाखिल हुए हैं लेकिन अभी उनको हलाल और हराम के सारी बातें नहीं मालूम, वो गोश्त भेज देते हैं। हमारे दिल में ख्याल आता है कि उन्होंने शायद कोई कमी तो ना कर दी हो, तो हम उस गोश्त के बारे में क्या करें, तो आपने फरमाया कि तुम उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लो। बात समझ में, जो मुसलमान है कहता है मैंने ये किया है, इकरार करता है, दावा करता है, फिर भी अगर आपके दिल में शक आता है तो आप तो अल्लाह का नाम लेके खा लेंगे और फिर क्यामत के दिन वो खुद जवाबदेह होगा। ये मसला अगर आप इसको रेगुलर स्टोर के मीट पे रखेंगे तो आपने एक बात को दूसरी के साथ मिला दिया, मेरा ख्याल है कि बात वाजे है। इसके अलावा फिर अगर कोई ना समझना चाहे तो सौ बातें, किसी को टेस्ट अच्छा लगता है, किसी को खुशबू किसी चीज की अच्छी लगती है, तो ये सारी चीजें नफ्स की गुलामी है। रमजान का महीना हमें यही सिखा रहा है कि अपने नफ्स पे काबू पाना है। आगे चलते हैं इस रुकू में जो चीजें, एक तीसरा मौजू है हमारे सामने, वो क्या है, अभी तक तो बंदिशों का जिक्र था, अगली चीज हलाल चीजों के बारे में। पांच चीजें हलाल जिसका जिक्र इस रुकू में आया वो कौन सी हैं? पहली बात, सब की सब चीजें पाक हैं। अल्लाह ताला ने कितना मैदान खुला कर दिया कि सब कुछ हलाल है। अल यौम उहिल्ल लकुम अत्तय्यिबात, हर चीज अपनी असल से हलाल है सिवाय उसके जिसके ऊपर कोई हराम की बात हो। दूसरी बात हमने पढ़ी मजबूरी की हालत में हराम को खाने के बारे में। तीसरी चीज हमने शिकारी जानवरों के बारे में पढ़ी कि जब वो अल्लाह का नाम लेने के बाद तुम्हारे लिए किसी शिकार को रोक लें तो उसको खाना। चौथी चीज हमने पढ़ी अहले किताब के खाने के बारे में। और पांचवी बात हमने इसमें देखी अहले किताब की महफूज औरतों के बारे में। महफूज औरतों का लफ्ज है मुहसनात, जिसको आप कह सकते हैं कि यहूदी और नसरानी औरतें, इस पे हम बात करेंगे। यानी इसमें अपने लिए हमारे अमल की बातें क्या हैं। पहली बात है कि जिस चीज पे अल्लाह ताला ने कोई हुर्मत नहीं रखी उसको खाना चाहिए। बाज लोग किसी चीज हलाल चीज को भी हराम की हद तक अपने से दूर कर देते हैं, कोई बीमारी हो पसंद नहीं, तकलीफ देती है, उसे एलर्जिक है, वो और बातें हैं, लेकिन हलाल चीजों को बिल्कुल कतन इस तरह नजायज नहीं कर लेना चाहिए कि जुबान पे भी ना रखें। दूसरी चीज हमने इसमें से अपने लिए सीखी कि इस्तरार, मजबूरी की अगर कोई हालत हो और कोई ऐसी चीज खानी पड़े जिसमें मतलब शुबा पड़ता है, तो वो गुना समझते हुए खाएं, मजबूरी समझते हुए खाएं, और इतनी खाएं कि जिसके बाद वहां तक पहुंच जाएं जहां से हलाल मिल जाए। लेकिन याद रखिए कि अपनी पसंद का खाना मिल गया है ये मजबूरी नहीं है। मजबूरी की हालत क्या है कि जान निकल रही है, कुछ है ही नहीं, और गोश्त खाना भी कोई मजबूरी नहीं है। आप स्नैक्स खा सकते, आप सफर पे थे, आप कहते हैं अब कुछ है ही नहीं रास्ते में, सिर्फ हमें ऐसा बर्गर मिल रहा है जो हराम है, अब खा लें, नहीं चिप्स लेके खा लें, आप कुकीज खा लें, दूध पी लें, بہت ساری چیزیں ہیں, لوگوں نے مسئلوں کو خلط ملط کر دیا. تو لہٰذا یہ تو مجھے تو لگتا ہے آج کے دور میں کوئی اضطراری کیفیت ہے ہی نہیں. کہاں چلے جائیں آپ کو وہاں بھی ایسی چیزیں الحمدللہ مل جاتی ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی ایسا موضوع ہے تو اس کے اوپر یہ چیز دیکھنی ہے. تیسری چیز اس میں ہم نے اپنے عمل کی دیکھی, اہل کتاب کا کھانا. بہت سارے لوگ اس کو بھی بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ اہل کتاب کا کھانا کھاؤ, تو یہاں معذرت کے ساتھ کہے کہ اہل کتاب کا حلال کھانا کھاؤ. اگر مسلمان کا حرام کھانا نہیں کھا سکتے تو اہل کتاب کا حرام کیسے کھاؤ گے؟ ہاں اہل کتاب کے گھر کی اب چیز کھا سکتے ہیں اگر اس میں کوئی ایسی چیز بری نہیں ہے, اگر اس نے اس میں شراب نہیں ڈالی, اگر اس میں کوئی میٹ ایسا نہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے, کھا سکتے ہیں. اور صبح شام کھاتے ہیں, چاکلیٹس ان کے بنے ہوئے کھاتے ہیں, ہر چیز ان کی کھاتے ہیں. تو اب کون سی کھانی ہے جو ان کی حلال ہے, ان کی حرام نہیں کھانی. اور آخری چیز اس میں بات کروں گی جس میں ہمارے فائدے کی بات ہوگی, وہ کیا ہے؟ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی. تو یاد رکھیے کہ اہل کتاب عورت سے مرد کا نکاح جائز ہے لیکن شرائط کے ساتھ. تین شرطیں ہیں اس میں, لکھ لیجئے. نمبر ایک, مہر ادا کیا جائے گا. دوسری بات, چھپی آشنائی نہ ہوگی, یعنی سیکرٹ فرینڈشپ نہیں ہوگی کہ پہلے اس کے ساتھ چند سال گرل فرینڈ بن کے رہے, کئی سال اس کے ساتھ رہے اور پھر سوچا آپ تم سے شادی کر لیں, یہ نہیں. اور تیسری بات ہے کہ اس سے بھی شادی ہوگی تو گھر بسانے کی نیت ہوگی, صرف شہوت رانی نہیں. نکاح کی وہ جو پیچھے پہلے پانچویں پارے کے پہلے رکوع میں ہم نے ساری شرائط دیکھی تھی وہ یہاں بھی موجود ہے. تو لہٰذا اہل کتاب عورت سے نکاح جائز تو ہے لیکن شرائط کے ساتھ, وہ خود اہل کتاب بھی ہو. آج کے دور میں کچھ اہل کتاب کہنانے والے خود کو وہ اہل کتاب نہیں رہے, وہ ایتھیسٹ بن چکے. اس کے عقائد کو دیکھا جائے گا, پھر اس عورت کے ساتھ کوئی ایسے غلط, اور وہ عورت گندی عورت نہ ہو کہ اس مرد مسلمان مرد سے نکاح بھی کر لے اور اس کے بعد دوسروں کی طرف اپنے آپ کو مائل بھی کرے. تو اس میں ہے, لیکن اس میں بھی وہی کرے گا یہ شادی جو بہت اپنے ایمان پہ مضبوط ہو اور بہت ہی اس عورت کے اوپر اپنا اثر رکھنے والا ہو, ورنہ تو بات بڑی مشکل ہے. آخری چیز اس رکوع میں ہم نے جو بڑی خوبصورت دیکھی, دین کے بارے میں چار باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں, اور اس کو پڑھتے اور سنتے وقت ہمیں اپنے دین سے یقیناً محبت محسوس ہونی چاہیے. نمبر ایک, دین مکمل ہو گیا. کیسے مکمل ہوا؟ نبوت کا وہ سلسلہ جو نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا, ایک لاکھ کتنے ہیں, 1,24,000 جو مشہور روایت ہے, لیکن 313 رسولوں کا ذکر آتا ہے, ان سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ مکمل ہو گیا. تو آج دین مکمل ہے. دوسری بات, یہ اللہ کی نعمت ہے جو پوری ہوئی. تیسری بات اس میں پتہ چلی کہ کافر مسلمانوں کے دین سے مایوس ہو گئے, سچے مسلمانوں سے کافر ہمیشہ مایوس ہوتے ہیں. اور چوتھی بات, اللہ نے ہمارے دین کے لیے جو نام پسند کیا وہ ہے اسلام. ہم مسلمان ہیں, اس کے آگے کی کوئی اور چیز نہیں کہ جس کو ہم یہ سوچیں کہ بس میرا نام اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہوگا. عمل کی بات کیا ہے؟ اپنے مسلمان ہونے پہ خوش ہونا ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں وی آر مسلم, کیا محسوس کرتے ہیں؟ شرماتے شرماتے, لے جاتے ہوئے, نہیں نہیں ایسے نہیں, تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک, نہیں, پراؤڈ فیل کرنا ہے. میں نے بچیوں سے پوچھا تھا ایک دفعہ کلاس میں کہ آپ بتاؤ جب آپ لوگ یہ کہتے ہو وی آر مسلم تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی ڈیپینڈس, ہم کہاں کہہ رہے ہیں جا کے. سم ٹائم فیل ہوتا ہے بیڈ. دیکھیے بچے سچ بولتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں کہتے. کبھی ماحول اچھا ہوتا ہے تو ہمیں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے, ٹی وی پہ لوگ نیوز سنتے ہیں, تو اس کے بعد جب کوئی ہمیں کہتا ہے تو ہمیں ان کو بتاتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے. تو لہٰذا دل میں اسلام پہ خوشی محسوس کرنی ہے اور اللہ کی اس نعمت کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوئے دین میں کوئی اضافہ نہیں کرنا. عمل کی بات کیا ہے؟ وہ دین جو اللہ نے مکمل کر دیا, میں نے بدعت کی صورت میں اس کو بڑھانا نہیں, اور نفس کی خواہشوں کے اوپر آتے ہوئے اس کو گھٹانا نہیں. آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 6. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو ڈالو, اپنے سروں کا مساح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹہنوں سمیت دھو ڈالو. اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لو، اور اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، وذکروا نعمت اللہ علیکم، اور تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم رہ جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں خلاف عدل بات پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنا چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے چھٹا رکوع، اس کا عنوان کیا ہے؟ معاہدات۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ معاہدوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ معاہدہ ہے جو عبادت کی صورت میں ہے، نماز کی صورت میں، اس سے پہلے وضو اور اس تمام طرح کی باتوں کا ذکر ہے۔ ہم اس رکوع کے مین پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نماز سے پہلے وضو کرو، دوسری بات غسل جنابت میں یعنی حالت جنابت میں غسل کرو، پانی نہ ملے تو تیمم کرو، اور بیماری اور سفر کی صورت میں پاکیزگی کی صورت ہو تو پھر تیمم کرو، اور اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو بھی تیمم کر لو۔ فائدہ کیا ہوگا اس معاہدے کے اوپر عمل کرنے کا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ تین باتیں بتائی گئیں، پاکیزگی ملے گی، زندگی کی مشقتوں سے آسانیوں کی طرف آؤ گے، اور سب سے بڑھ کے تم پہ اللہ کی نعمت پوری ہوگی۔ اس حصے پہ ہمارا عمل کیسے ہونا چاہیے؟ پہلی بات کیا ہے کہ ہر نماز سے پہلے یا جب وضو ٹوٹ جائے تو اس وقت وضو کرنے کی خواہش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور وضو کی خواہش کچھ کوشش جو ہوگی اس کو سنت طریقے سے کرنا ہے۔ ہم نے ہر روز ایک کمٹمنٹ کی بات کی تھی، اس آیت کو پڑھتے ہوئے اگر آج ہم یہ کمٹمنٹ کر لیں کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، جب وضو ٹوٹے دوبارہ کر لیں، اور وہ تمام نیکیاں اور وہ سارا اجر ذہن میں رکھیے جو وضو کرتے وقت ملتا ہے۔ چہرے پہ پانی ڈلتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، کلی کرتے ہیں تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کانوں میں مسا کرتے ہیں تو کانوں کے گناہ، اسی طرح ہر عضو کے گناہ دھلوانے ہیں۔ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت بوضو رہنے والا بنائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ دو تین فائدے ہوں گے، کون سے؟ مثلا کہ جب وضو سے ہوں گے تو جب موقع ملے گا دو نفل بھی پڑھ لیں گے۔ میرا لئے سب سے بڑی رکاوٹ نماز میں وضو ہوتا ہے، وضو کر لیں تو ایسے لگتا ہے کہ آدھی نماز ہو گئی، ایسے ہی نا، بعض بچے کہتے ہیں وضو نہیں کرنا نماز پڑھ لیں گے، وضو کرنا مشکل لگتا ہے، पानी लगाना, बाजू ऊपर करना, तो वजू से होंगे तो फिर आहिस्ता से दो नफिल भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह वजू करने के। फिर दूसरी बात है कि वजू से होंगे तो अपने आप को चेक करते रहेंगे कि मैंने कोई गीबत तो नहीं की। गुनाहों से इंसान रोकता है ना अपने आप को, क्योंकि गफलत नहीं आती। तो इंशाल्लाह इससे फायदा क्या होगा कि एक अजीब सी तहारत का एहसास होगा। सिर्फ एक दिन के लिए अगर नीयत करके देख लें, और अगर पूरा दिन वजू से रह के देखिए, आप ऊंची बोलेंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, और किसी बुरी चीज की तरफ अगर नजर पड़ेगी तो फौरन अपने आप को हटा लेंगे। दूसरी चीज हमने इससे क्या सीखी कि सफर की हालत में तयम्मुम करना है, कर सकते हैं अगर उसकी पानी नहीं मिल रहा। बास लोगों को मैंने देखा नमाज छोड़ देते हैं लेकिन तयम्मुम नहीं करते, ये कह के जहां पानी होगा वहां करेंगे, दिल नहीं मानता। तो दिल को नहीं मनवाना, दिल की बातें नहीं ज्यादा मानते, अल्लाह की बातें मानते हैं, दिल की नहीं मानते। मुझे एक बच्चे की बात याद आ गई, मेरा भतीजा तो बहुत छोटा था, तो बच्चों को आदत होती है उनको कुछ खिलाएं तो कहते हैं दिल नहीं चाहता। तो मोमिन उसका नाम है, आगे भी मैंने शायद एक दिन उसकी कोई बात आपको सुनाई थी। तो उसको जब मैं खाना खिलाने लगती तो मैं कहती कि आओ मोमिन ये खाते, तो कहता था पुप्पो दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं चाहता। तो मैंने उसको एक जुमला सिखाया कि बेटा दिल की नहीं मानते, दिल की नहीं मानते। उसके बाद उसने ये जुमला सीख लिया, जब कभी वो कुछ कहे कि मैंने नहीं खाना, मैं क्या कहती, ओ पुप्पो दिल की बात नहीं मानते। मैंने कहा ये बच्चा कितनी जल्दी ये बात सीख गया, और हम बड़े नहीं सीखते। हम किसकी मान रहे हैं, दिल की मानते हैं ना। क्या खाते हैं, जो दिल चाहता है। क्या पहनते हैं, आज क्या पहनूंगी, जो दिल चाहेगा। किसको मिलते हैं, जिसको दिल चाहता है। कहाँ जाते हैं, जहां दिल चाहता है। किस मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जहां दिल चाह रहा है, जिसकी किरत। मुझे तो ऐसे लगता है कि हम दिल के हाथों एक कठपुतली बने बैठे हैं। तो लिहाजा दीन के मामले में दिल की नहीं सुननी, रब की सुननी है। आपको पता है कि हमारे असलाफ जो थे वो तरसते थे इस बात पे कि हमें कोई मौका आए और हम कुरान की आयत पे अमल करें। यानी आगे आप पढ़ेंगे 18वें पारे में एक हुक्म आता है कि जब किसी के घर जाओ तीन दफा नॉक करो, इजाजत लो, इजाजत ना मिले तो वापस आ जाओ और गुस्सा ना करो इस बात का, उसका हक है, उसने नहीं दरवाजा खोला। तो एक बुजुर्ग थे तो वो कहते हैं मुझे सारी जिंदगी इस चीज की हसरत है ही कि मैं किसी के घर जाऊं, बल्कि उसमें हुक्म क्या है कि अगर वो अंदर से कहे कि फर्ज हो तो लौट जाओ, तो कहते हैं मुझे ख्वाहिश रही कि मैं किसी के घर जाऊं और अंदर से घर वाला मुझे कहे कि वापस चले जाओ और मैं इस आयत पे अमल करते हुए वहां से वापस आ जाऊं। ये क्या है, ये दीवानगी किसकी होती है, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है और वो उस पर अमल करना चाहता है। लिहाजा हमने इससे फिर यही बात है कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करना है। वजू कितनी प्यारी नेमत है, आप जब वजू कर लेते हैं ना तो आप अपने आप को बहुत पाक और बहुत ही मुतहर महसूस करते हैं। अगली बात इस रुकू में हुई थी मीसाक की, जिसके ऊपर इस रुकू का उन्वान भी है। तीन बातें हैं मीसाक में, सुनना है, अतात करनी है और अल्लाह का खौफ रखना है। नबी सल्लम जब मदीना में आए थे तो मीसाक मदीना के नाम पर एक माहिदा था, उसकी तरफ इशारा है। हमने इसके आगे फिर एक और बात थी मुआहदा हकूक इंसानी, इंसानी हकूक के बारे में अल्लाह ताला ने पांच बातें हमें इस रुकू में बताई हैं। कौन कौन सी, अदल करो। वो लोग आज जो इंसानी हकूक के अलम बरदार होने का दावा करते हैं वो अदल से आज दूर है। और पहला हक ही क्या है इंसानी हकूक का, कि लोगों में अदल करो, जो कानून अपने लिए है वही दूसरों के लिए बनाओ। दूसरी चीज अल्लाह की खातिर सच पर कायम रहो, इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी दुश्मन की दुश्मनी तुम्हें इतना मुश्ताइल न कर दे कि अदल से हट जाओ। और आखिरी बात अल्लाह से डर कर काम करो, और अल्लाह ताला फिर तुम पे क्या एहसान करेगा कि जो लोग तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाएंगे उनके हाथों को रोक देगा। असल इस पूरे रुकू का खुलासा क्या है कि अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह का वादा है। आखिरी आयत में हमने अल्लाह के एक वादे देखा, तीन बातों का वादा है। अमल सवाले करने वालों और ईमान वालों को अल्लाह ताला तीन चीजें देगा। नंबर एक, उनकी खताओं से दरगुजर करेगा, अजर मिलेगा, और कुफर और तकजीब जो करेगा उसको जहन्नम मिलेगी। अल्लाह ताला हमें अपने साथ मामला करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग लिखते नहीं हैं कम से कम जब मैं बोलती हूँ तो वो आयत पे जरूर नजर रखा करें, ताकि उसी के अंदर से नुक्ते मैं भी बोल रही होती हूँ तो आप लोग लॉस नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। वक्त का पूरा और बेहतरीन इस्तेमाल करें, हमने कोई नेकी छोड़नी नहीं है इस रमजान में, अपने हाथों को भी थकाना है, अपनी आंखों को भी, और कान तो आपके थक ही जाते होंगे 3-3 घंटे सुनने के बाद।